لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بارگاہ امیر سنت میں عرض ہے کہ آپ نے پچھلے دن معتکفین اسلامی بھائیوں سے انہیں مسجد میں کیسے رہنا چاہیے اس متعلق ارشاد فرمایا تھا. عرض یہ ہے کہ مزید معتکفین سے متعلق کچھ احتیاطیں اور ہدایات ہوں تو براہ کرم وہ بھی ارشاد فرما دیں.
معتکفین کے بارے میں تفصیلات الحمدللہ فیضان رمضان میں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ تفصیلات اس میں موجود ہیں جو شاید کسی اردو کتاب میں نہ ملے، کیونکہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ اجتماعی اعتکاف میں سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے ایسے اعتکاف تو ہوتے بھی نہیں تھے، اس طرح کے کبھی ہم نے پڑھے نہیں، آپ نے بھی نہیں پڑھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی نے چونکہ یہ سلسلہ شروع کیا تفصیل کے ساتھ، اب اس کے مسائل بھی درپیش ہوتے رہے، تو اس سلسلے میں کافی مواد جو ہے وہ کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اور سب کے لیے یہ پڑھنا یا سننا بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے تاکہ وہ غلطی کی وجہ سے اعتکاف نہ توڑ بیٹھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلا اعتکاف قبر کیسے کیا، یہ سننے کی شاید ہر اسلامی بھائی خواہش رکھتا ہوگا.
دیکھیے، اعتکاف کی بنیاد میں نے نہیں ڈالی، یہ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے. ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بھی پہلے کی عبادت ہے، تو یہ غلط فہمی نہیں ہو جائے کہ اعتکاف دعوت اسلامی نے ایجاد کیا، تو شروع سے چلا. اور رمضان المبارک کے عشر آخری کا اعتکاف سنت الموقدہ علی الکفایہ، یعنی شہر میں کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اگر کسی نے نہیں کیا تو سب تاریخ سنت ٹھہریں گے. میں نے کب کیا، مجھے سن تو یاد نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مارز وجود میں آنے سے شاید 3 یا 4 سال پہلے، جن دنوں میں نور مسجد کاغذی بازار میں امامت کیا کرتا تھا وہاں شروع کیا تھا. میں اکیلا اعتکاف میں بیٹھا تھا وہاں، پھر انفرادی کوشش کر کے دوسرے سال میں نے 2 اپنے ساتھ مزید ملا لیے، اور یوں ہم 3 ہو گئے. پھر مزید کوششیں کرتے ہوئے، تو یہ انفرادی کوشش کی جو جان ہے نا، اس کا کچھ حصہ میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور انفرادی کوشش کی جان ہے ملن ساری. اب آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ملن سار بول رہا ہے اپنے آپ کو، یہ جنگلہ کھڑا ہوا ہم تو مل ہی نہیں سکتے، آپ کی شکایت بھی بجا ہے، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جنگلہ کیوں ہے، اس کی وجوہات، اس کے مسائل پتہ ہوں گے. ورنہ شروع میں جب میں آزاد تھا تو الحمدللہ ایک پر انفرادی کوششیں کی ہیں، میں نے گھروں پہ جا کے ان کو دروازے بجا بجا کے نکالا ہے الحمدللہ. مطلب وہ میرا بہرحال ایک زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، تو وہ بھی میرے کچھ دور تھے کہ جن دنوں میں نے ایک پر کوشش کی ہے الحمدللہ. تو چونکہ میں ملنسار بہت تھا تو لوگ میرے قریب جلدی آ جاتے تھے، اور اب بھی اللہ کا کرم ہے کہ اتنے زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگلے باندھنے پڑے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو انفرادی کوشش کرتے کرتے دوسرے سائے بھائیوں کے بھی تعاون سے, دلچسپیوں سے, سوز و گداز بھرے, مطلب یعنی کہ وہ نعتیں پڑھی جاتی اور الوداع پڑھی جاتی اور رونے دھونے کا سلسلہ دعاؤں میں ہوتا تھا, تو لوگ قریب آتے گئے آتے گئے, یہاں تک کہ وہ کتنے سال تک سلسلہ رہا میں بھول گیا ہوں, آخر یعنی کہ 28 تک ہماری تعداد پہنچ گئی رمضان میں اعتکاف میں. اور یہ ایک بہت بڑا عجوبہ سا تھا, ارے اتنے لوگ اعتکاف نہیں کرتے ہی نہیں تھے. پھر میرے ساتھ سارے نوجوان, میں بھی نوجوان تھا, دھوم پڑ گئی, لوگ دیکھنے آتے تھے, 28 نوجوانوں نے اعتکاف کیا ہوا, اور علاقہ بھی بالکل آباد, اولڈ ٹاؤن, اولڈ سٹی ایریا, یہ مطلب جگہیں وہاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور شاید بہت مہنگی ہوتی ہیں. باب المدینہ میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہیں مہنگی ہوتی ہیں, اور فلیٹس مہنگے ہوتے ہیں لیکن وہاں جگہ چھوٹی ہوتی ہے, دوسری جگہ کشادہ مکانات ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ بہت کنجسٹڈ ایریا جس کو بولتے ہیں, گنجان آباد علاقے ہیں وہ, تو اچھی خاصی الحمدللہ دھوم پڑ گئی, اور اس میں وہ ایک دم سے دعوت اسلامی کا سورج طلوع ہو گیا, اور اب اس کے بعد گلزار حبیب پہلا مدنی مرکز تھا دعوت اسلامی کا, وہاں ہوا, وہاں پہلی بار میں ہی 60 اسلامی بھائی بیٹھ گئے اعتکاف. تو یوں بڑھتے 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 پوزیشن آپ کے سامنے, کہ یہاں بھی مطلب یعنی کہ شاید چند ہزار اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے اعتکاف میں, اور صرف ایک جگہ نہ رہا نا, پہلے تو ایک جگہ ہوتا تھا. الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں, پاکستان کے کئی شہروں میں ہو رہا, اور 30 دن کے ہو رہے ہیں الحمدللہ, بڑھتے بڑھتے پھر دیگر ممالک میں, تو اب دنیا کے اتنے ممالک میں اعتکاف ہو رہے ہیں کہ اس کی میرے پاس بھی لسٹ نہیں ہے. یعنی اعتکاف کی تحریک میرے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں آ گئی, لیکن الحمدللہ یہ جتنے بھی اعتکاف ہو رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کے, وہ سب مدنی مرکز سے مربوط رہتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کا کرنا, تو انفرادی کوشش کرنا آپ سیکھ لیں, بڑے سے بڑا ظالم آپ کے قدموں میں ہوگا, بڑے سے بڑا خون خوار آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتا ہوگا, مسکرا کر سلیقے کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے انفرادی کوشش کر کے دیکھیں, اس کی برکتیں نہ ملیں تو مجھے کہنا, انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں. منہ چڑھا رہے گا آپ کا, منہ پھولا رہے گا, ہر وقت آپ کے چہرے پر کالے بادل چھائے رہیں گے, تو آپ کی اولاد بھی آپ سے دور بھاگ جائیں گے, آپ کے گھر والے آپ سے کترائیں گے, اور اگر میٹھے میٹھے اسلامی بن جائیں گے بھائی, جیسے ہم کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, لیکن سب سارے میٹھے میٹھے نہیں ہوتے, بعض پھیکے پھیکے ہوتے ہیں, بعض تیکھے تیکھے بھی ہوتے ہیں, جو لوگوں کو بزدن کر کے دور بھگا دیتے ہیں. تو آپ باقاعدہ اور باقاعدتاً میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جائیں, پھر دیکھیں ان شاء اللہ دعوت اسلامی نہ صرف چلے گی بلکہ دوڑے گی, نہ صرف دوڑے گی بلکہ اس کو پر لگ جائیں گے اور مدینے کی طرف اڑ چلے گی ان شاء اللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یہ بتائیے کہ مرتد کسے کہتے ہیں؟
ہاں, جو مسلمان پہلے تھا اور بعد میں اس نے کفریات کیا تو مرتد. تو مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو, یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو. یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے, مثلا بت کو سجدہ کرنا, مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا. تو ضروریات دین میں سے کسی بھی ضرورت دینی کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی ایسا فعل کر گزرے کہ جس سے جو کفر ہو, جیسے بت کو سجدہ کرنا, تو جب بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا, کہ بت کو سجدہ کرنا یہ صریح کفر ہے, کفار کی عبادت کا طریقہ ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے, ہزارہا اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجدوں میں اعتکاف کی سعادت پائی ہوئی ہے، کیا دوران اعتکاف حقوق العباد کے معاملات پیش آتے ہیں اور ان سے کس طرح گلو خلاصی کی جائے؟
ظاہر ہے جب بھی دو افراد ملیں گے آپس میں، یا بیٹھیں گے یا سفر کریں گے، کام کریں گے، کاروبار کریں گے اکٹھا، حقوق العباد کے مسائل تو رہیں گے، قدم قدم پر حقوق العباد کے معاملات ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں سوال بھی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مسواکیں کاٹی اور ان میں جو مسواک خم تھی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ٹیڑھی بولتے ہیں، خم معنی جھکی ہوئی، تو بارگاہ رسالت میں ہر چیز جھکتی ہے، تو وہ جو خم مسواک تھی وہ سرکار نے اپنے لیے رکھی، اور جو مسواک سیدھی تھی، یعنی سمجھو دنیاوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے اچھی چیز تھی، وہ اپنے ساتھی کو صحابی کو عنایت فرمائی. اس پر اس نے عرض کی کہ سرکار یہ مسواک زیادہ عمدہ ہے، اس کو آپ رکھ لیتے. تو جو کچھ ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب جو خلاصہ ہے اور یہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز حق کے صحبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ صحبت کا حق ادا کیا یا نہیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک حق العبد کا تذکرہ ہوا، تو ہر حق العبد ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی نے تلف کیا تو وہ گناہ گار ہو، یہ اس طرح کا حق نہیں ہے. یہ یعنی ایثار کا بھی اس میں درس ملتا ہے کہ عمدہ چیز اپنے بھائی کو دے، اگر بالفرض اس نے عمدہ چیز پیش نہ بھی کی تو یہاں گناہ گار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ اپنے بھائی کو اچھی چیز پیش کرے، اپنے بھائی کو زیادہ راحت پہنچائے. اب مثال کے طور پر آپ اعتکاف میں ساتھ کھانا بھی کھاتے ہوں گے، اب کھانا کھاتے ہوئے سمجھو کہ گوشت کا پلاؤ ہے اور اتفاق سے بوٹیاں کم ہیں یا آلو ایک ہی ہے، تھال میں بیٹھے ہوئے چل مدینہ کے سات عروب کی نسبت سے سات اسلامی بھائی، اب آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ آلو غالب اکثریت پسند کرتی ہے، کھانا شاید سب سے زیادہ مقبول سبزی یہی ہے آلو، کاش کدو شریف سب سے زیادہ مقبول ہوتا، ہمارے نفس کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ نفس جو ہے وہ آلو کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اب آپ کو بھی بہت پسند ہے آلو، جی بھی چاہتا ہے کہ اب آلو کھا لوں، لیکن آپ اپنے ساتھ جو اسلامی بھائی ہے اس کی خاطر اگر ایثار کر دیتے ہیں اور وہ آلو نہیں کھاتے، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، تو اس ایثار کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور وہی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمدہ جو مسواک تھی وہ اپنے ساتھ والے نے اپنے صحابی کو عنایت فرمائی. اسی طرح بوٹیاں کم ہیں، تو اب خیر آج کل تو حرص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بوٹی اپنی طرف سرکا لیتا ہے، ایک ہی آلو ہے تو وہ بھی کھسکا لیا اپنی طرف، انداز تو عموماً یہ آج کل، لیکن بوٹیاں کم ہیں تو خود تھوڑی تھوڑی نوچ کر کھائے، اپنے بھائی کو زیادہ کھانے کا موقع دے، یہ بھی نہ ہو کہ جلدی جلدی بغیر چبائے نگل جائے اور ہاتھ کھینچ لے وہ بےچارا شرمندہ ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اچھی طرح چبا چبا کر کھائے تاکہ بھائی جو ہے اس کی ہو سکتا ہے غذا زیادہ ہو، بھاس کی کم ہوتی ہے بھاس کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح ثواب کی نیت سے جتنی بھی یہ ترکیبیں کرے گا انشاءاللہ یہ احسن ہیں، بہت اچھی ہیں اور اس پر ثواب کا ترتب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور جو اپنی پسند کی چیز اپنے بھائی کو ایثار کر دیں تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت بھی. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، آپ کے پاس کچھ چیزیں زائد ہیں اور آپ کا جو موتقف اسلامی بھائی ہے اس کے پاس چیزیں کم ہیں، تو اس میں بھی آپ ایثار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ تکیہ لائیں، یہ تکیہ لانا ہی بھول گیا اور آپ کی صورت حال یہ کہ بغیر تکیہ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں آپ، یا چادر ہیں آپ کے پاس زائد ہیں، چادر کو لپیٹ کر بھی آپ کو نیند آ جاتی اور یہ بیچارہ بغیر تکیہ کے کروٹیں لے رہا ہے، یا بہرحال اس کو تکیہ ویسے ہی آپ پیش کر دیں، یہ بھی ایک ایثار ہے اور اس کا دل بھی خوش ہوگا ثواب بھی ملے گا. تو جو ساتھ ہے نا تو یہ سمجھو کہ آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ہم صحبت ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ جتنا حسن سلوک کریں گے اتنا ثواب ملے گا. یہ تو میں آپ کو ثواب کی میں نے باتیں بتائیں کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ جیسے بوٹی کھا بھی ڈالیں گے، آلو اپنی طرف سرکا بھی لیں گے تو شرعاً گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ثواب سے محروم ہی ہے اور اچھی بات نہیں ہے، اگلے کے دن میں بدگمانی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو حریص سمجھے، آپ کی آگے چل کے خدا نہ کرے برائی کرے، تو اس نیت سے کہ وہ بیچارہ گناہوں میں نہ پڑے، اس نیت سے بھی اگر اس کو کھلائیں گے تو بھی ثواب زیادہ ہوگا کہ گناہ کا دروازہ نہ کھلے. یہ تو صورتیں ثواب کمانے کی ہیں. اب اس میں تو ہم لوگ بہت بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہماری حرص جو ہے وہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیتی الا ماشاء اللہ. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے بھی ہیں، کہ ایسوں کی تعداد معاشرے میں کم پائی جاتی ہے. اب بعض حقوق لی بات وہ کہ جس کے اگر جس کو حق تلفی کہتے ہیں کہ بندے کی حق تلفی کی، حق مارا، باقی وہ جو حقوق بتائے وہ تو حق مارنا نہیں کہلائے گا. اب یہ حق مارنے کا جہاں تک تعلق ہے اس پر تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ مسلمان کی دل آزاری کرے. جیسے کہ کسی کی چیز ہڑپ کر لی، چپ چاپ سرکا لی، یعنی کہ جس کو یعنی کہ چوری کے انداز میں چوری کر لی اس کی چیز، تو یہ تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح چوری نہیں کیا، بہت اچھے آدمی ہیں، چلو مان لیا، لیکن آپ نے بغیر اس کی اجازت کے چپل باہر جو نظر آئے وہ پہن کر استنجا خانے میں چلے گئے. اب یہ غریب آیا، اس نے اپنے چپل دیکھے، چپل غائب، تو وہ کوسنے دیتا ہوا گزر گیا کہ یہ چپل چوری ہو گئے میرے. آپ نے وہیں آ کر رکھ بھی دیے واپس فارغ ہو کر، اچھے آدمی ہیں نا، آپ چور تو نہیں ہیں، آپ نے رکھ دیے، اور وہ بیچارہ باہر کا کوئی آیا ہوا تو وہ سمجھا کہ چپل چوری ہو، وہ جا چکا، تو وہ تو چپل گنوا چکا نا، آپ نے استعمال کر دی. یہ بھی گناہ عام ہے، یہ بھی ناجائز ہے گناہ، کسی کی چیز اس طرح لے جانا قصدن، مطلب پہن لینا غلطی میں، اپنے چپل سمجھ کر پہن گیا تو اس کی دوسری بات ہے. یا بعض مساجد میں چپل رکھے جاتے ہیں، جیسے میں نے امارات میں دیکھے کہ مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے وہاں چپل رکھے جاتے ہیں استنجا خانے میں جانے کے لیے، بلکہ وہاں اگر اپنے استعمالی جوتے آپ لے جائیں گے وہاں کا خادم دیکھ لے گا تو ناراض ہوتا. یہ وہ تنظیف کے لیے، یعنی کہ صفائی کے لیے، کیونکہ ادھر کے چپل جو ہے اس کے تلوے میں نظر آنے والی گندگی کم ہوتی ہے، میل کچھ ہے، اور اگر باہر کے استعمالی جوتے آپ پہن کر جائیں گے پانی والے فرش پر رکھیں گے، فرش کے نشانات پڑیں گے. اور اکثر گھروں میں چپل رکھی جاتی ہے استنجا خانے میں، شاید اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا جوتا لے جائے گا تو ایک دم فرش جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا، تو وہ چپل جو اس میں میل کم ہوتا ہے، تو وہاں چپل رکھتے ہیں. تو اب وہ چپل پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہی پہننے چاہیے اگر اور کوئی مانے شریعت نہ ہو تو، مانے شریعت یعنی کہ شرن کوئی رکاوٹ نہ ہو. شرن رکاوٹ کیا؟ مثال کے طور پر لیڈیز چپل رکھے ہوئے، تو اب لیڈیز چپل جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا، پہنے گا تو مشابہت والا جرم عائد ہوگا کہ عورت کی مشابہت کرنا یہ ناجائز گناہ ہے. ایک مانے شریعت کی مثال میں نے دی. یا سبز چپل رکھے ہوئے، جی نہیں چاہتا، سبز چپل پہننا تو جائز ہے لیکن دل نہیں کرتا، عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، سبز گنبد کی نسبت کی وجہ سے تو نہیں پہنے، وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن عام حالات میں، بلکہ اگر فتنہ ہوتا ہو اور وہ غصہ کرتا ہو، جھاڑ جھپٹ اور وہ بیچارہ گناہوں میں پڑتا ہو، یا آپ کو بھی غصہ آیا اور ٹھن گئی اور تو رہنے ہو گئی، تو ایسے موقع پر یعنی فتنے سے بچنے کے لیے پھر سبز چپل پہننا چونکہ جائز ہے تو پھر اس پر اکتفا کرے، پہن ڈالے اور گناہوں کے دروازے کو بند کر دے، تو موقع کی مناسبت سے ترکیب بنائے. تو وہاں چپل میں تھوڑا سا اوپر کا حصہ کاٹ دیتے. اس کی حکمت میں غور کیا تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ اس لیے کاٹ ڈالتے ہوں گے کہ کوئی پہن کر لے کر چلا نہ جائے. ذرا ٹوٹی ہوئی چپل لے کر کون جائے گا؟ اب وہ ایک مخصوص طریقے سے وہ کٹنگ اس میں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ اگر کوئی پہن کر کہیں لے بھی جائے گا تو لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے مسجد کی چپل چرا کے لایا ہے، ایک کہنے کے وہ علامتی نشان. تو یہ وہاں کا میں نے عرف بتایا، لیکن ہمارے ملک میں یہ عرف نہیں ہے. ہمارے یہاں تو دیکھا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے چپل باقاعدہ مسجد میں رکھے جاتے ہوں. البتہ کہیں کہیں چپل رکھے ضرور جاتے ہیں، تو وہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہ چپل ہوتے ہیں جو عیدین میں، جمعہ میں، جمعۃ الوداع میں، خاص کر کے بھیڑ بھاڑ میں لوگ چپل چھوڑ کے بےچارے وہ چپل مکس ہو جاتے ہیں، تو سمجھ پڑتی نہیں ہے کہ میرے چپل کہاں گئے، وہ ڈھونڈ ڈان کے وہ غریب چلا جاتا ہے، اور شاید وہی چپل اٹھا کر استنجا خانوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، تو یہ نہیں پہنے جائیں، اس لیے کہ یہ تو جو دیکھا جائے تو بظاہر تو لکتا لگتے ہیں، کیونکہ یہ چپل ایک طرح کے ہوتے بھی نہیں، مکس ہوتے ہیں، رنگ برنگی ہوتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ پہنا جائے. البتہ میں نے یاد پڑتا ہے کہیں کہیں لکڑی کی کھڑاویں دیکھی ہیں مسجد کے استنجا خانوں میں، لکڑی کے جو چپل ہوتے ہیں اس کو کھڑاؤں بولتے ہیں، اس یہ نام بھی بہتوں کو نہیں پتا ہوگا، کھڑاؤں کا رواج اب نہیں ہے، اور یہ بالکل لینے کے سمجھ میں بھی نہیں آتی، یہ شور بہت کرتی ہے، اور جوتے چپل کا شور میرے آقا کو پسند نہیں تھا. یہ ہم لوگ چپل جس طرح پہن کر وہ تڑاک پڑاک چلتے ہیں نا، پٹاخ پٹاخ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوتے کی آواز پسند نہیں تھی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار لوگ گزر رہے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جب وہ لوگ گزر گئے تو پھر آپ کھڑے ہوئے، وہ چلے آگے، وہ غالباً اسی طرح کا اظہار فرمایا کہ وہ جوتوں کی آواز کی وجہ سے بیٹھ گئے تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھی. سرکار کی پسند اپنی پسند، سرکار کی ناپسند ہماری ناپسند. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چلتے وقت چپل یا جوتی کی آواز کم سے کم پیدا ہو، اس نیت سے کہ سرکار کو یہ پسند نہیں تھا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے خاص کر زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے، یا جب جلدی میں ہم لوگ ہوتے ہیں اس وقت آواز زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو جتنا ہو سکے احتیاط برتی جائے. اگر ہم پنجوں پر زور دیں گے تو غالباً آواز کم پیدا ہوگی، یعنی چپل کو اس طرح چپکا کر اگر احتیاط سے قدم رکھیں گے نا، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی مشق، تو پھر انشاءاللہ آواز کم بنے گی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے اگر حقوق العباد طلب کیے معتکفین نے، جیسے کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی، کسی کو بلا اجازت شرعی گھورا ایزا دینے والے انداز میں، غصے میں اس کو ڈانٹا، تو اس طرح کے معاملات کیے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ٹھیک ٹھاک حقوق العباد طلب ہوں گے، گناہ ہوگا، اور یہ وہ گناہ ہے جس پر عذاب کی وعید، اس لیے گناہوں سے بچیں، اور سب یعنی کہ وہ جو حدیث ہے نا، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے، کشادہ ہو جائے، سہل ہو جائے، نرم ہو جائے، نرمی کا. اور مومن کی شان بھی یہ ہے کہ مومن آپس میں نرم ہوتے ہیں، رحما و بینہ، قرآن پاک میں رحما و بینہ، آپس میں مہربان. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، بابا یہ ارشاد فرمائیے، جس والد کے ایک سے زیادہ بچے ہوں تو اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
یہ احتیاط تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی ایک بچے کو احساس محرومی نہ ہونے دے، یعنی اس بچے کو یوں نہ لگے کہ میرا باپ میرے بھائی کو زیادہ پسند کرتا ہے، یا میری بہن سے زیادہ وہ شفقت کا برتاؤ کرتا ہے اور مجھے نظر انداز کرتا ہے. بلکہ اگرچہ ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہ تو عام طور پر ہوتا ہے، چھوٹا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ کم پیارا ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں تو جو کماؤ پتر ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو کھلندرا ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، وہ کم پسند ہوتا ہے ماں باپ کو. لیکن ماں باپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ دونوں میں مساوات قائم رکھیں اولاد میں اپنی، تاکہ ان کی آپس میں بھی بغض و حسد نہ پیدا ہو، اور ان کے اندر بھی احساس محرومی کا جذبہ نہ جنم لے. آپ نے بارہ دیکھا ہوگا، بلکہ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو یہ فریاد کرتے ہوں گے کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، ایسے بہت سے ہوں گے، مجھے بہت ٹکرے ہیں. یہ احساس محرومی شاید انہی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہوگا کہ ماں باپ گاہے بگاہے بلکہ بات بات پہ جھاڑتے رہتے ہوں گے. ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بات بات پہ جھاڑتے ہیں اور لتاڑتے ہیں, مارتے ہیں, اچھا پھر سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. سب کے سامنے ذلیل کرنا یا سب کے سامنے اپنی اولاد کو ٹوکنا یہ بڑا نقصان دہ. اس میں جب بھی کوئی بھی کرے گا اس کا نقصان سامنے عموماً آ جاتا ہے. اور مجھے اس کا چونکہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے, مجھے زیادہ تجربہ اس لیے کہ میرے بہت سارے اسلامی بھائیوں سے تعلقات ہیں. آپ کے مقابلے میں ظاہر میرے بہت کئی گنا زیادہ تعلقات ہوں گے. آپ اپنے محلے میں چار آدمی بھی شاید نہ جانتے ہو اور مجھے لاکھوں جانتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے, تو لاکھوں سے واسطہ پڑا ہے. بارہا دیکھا ہے کہ باپ اپنے سمجھدار بچے کو بھی لاتا ہے نا تو اس کے سامنے بولتا ہے کہ اس کو نصیحت کرو کہ وہ شرارت کرتا ہے. اب وہ تو بیچارہ بھیگی بلی بن کے سن رہا ہے لیکن اندر اندر سے ظاہر ہے کہ وہ غرا رہا ہے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے کہ الیاس کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کر دیا. اچھا پھر خالی الیاس نہیں ہے, دو چار اور بھی تو کھڑے ہیں, سب کے سامنے میرا باپ, میرے باپ جب دیکھو سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے. تو اس کے اندر احساس بحرومی, پھر اپنے باپ کے معاملے میں جذبہ بغاوت پیدا ہوتا ہے. اس وقت وہ کچھ نہیں کہتا لیکن جوں جوں بڑا ہوتا نا, پھر آپ نے بارہ سنا ہوتا ہوگا کہ باپ کو کان پکڑ کے نکال بھی دیتے ہیں شادی کے بعد, ماں باپ کو نکال دیتے ہیں بعض لوگ. خیر ضروری نہیں کہ اسی وجہ سے نکالتے ہیں, اگر اس وجہ سے نکالتے ہیں تب بھی مجرم ہے کہ ماں باپ کی تو خدمت کرنی ہوگی ان کو. لیکن ایک بات بولتا ہوں, تو اس طرح مطلب بہت بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد, ہم کو تربیت آتی نہیں تربیت کرنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے مجلس المدینۃ العلمیہ نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے تربیت اولاد, بہت پیارا وہ رسالہ ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے, آپ لکھ لیں. تو یہ تربیت اولاد آپ پڑھیں گے, آپ ایک ہاتھ سے نہیں دو ہاتھ سے سر پکڑ لیں گے جو اولاد والے ہیں نا کہ ہو اب تو اولاد بڑی ہو گئی, اب کیسے اس کو لپیٹے. بچپن میں ہم نے بڑی بےتیاں کی اپنی اولاد کے ساتھ, اب اولاد نے بغاوت کا جھنڈا چڑھا دیا ہے, اب کیسے قابو کریں. تو چلو کوئی بات نہیں, آنے والی اولاد کی تربیت کے لیے ابھی سے پڑھ لیں اور یاد بھی رکھیں اس کو. اور اگر اولاد ہاتھ سے نکل بھی گئی ہے تو اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ گائیڈ لائن مل جائے گی. بہت اچھے اچھے اس میں مدنی پھول ہیں اس رسالے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ بھی ارشاد فرما دیں.
کاش وہ آیت قرآنی ذہن میں راسخ ہو جائے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس میں اب یہ کہ گھر والے سارے ہی آ گئے, بچے بھی آ گئے, ان کی امی بھی آ گئی, پہلے اپنا بھی آ گیا اپنے کو بھی اور اپنے ساتھ ساتھ, یعنی کہ پہلے اپنے کو سدھارتا رہے اور بچہ بگڑتا رہے, سب ساتھ ساتھ چلے معاملہ. اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی گئی. آج اولاد کی طلب تو سبھی کرتے ہیں, جن کی اولاد نہیں ہے وہ بے قرار رہتے ہیں, بے تاب رہتے ہیں, مجھے اولاد ہو جائے. لیکن یہ ذہن بہت کم لوگوں کا ہوگا, یعنی کہ ذہن کم لوگوں کا ہوگا کہ اولاد میں کیوں طلب کر رہا ہوں. بھائی اولاد کیوں چاہیے آپ کو؟ تو آپ بولو گے گھر سونا سونا لگتا ہے, ذرا بچہ ہوگا تو رونق ہو جائیں گے, گھر کا کام کاج کر دیا کرے گا, بیٹی ہوگی تو اس کی ماں کا ہاتھ بٹائے گی, بیٹا ہوگا تو اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا ہمارے. تو اس طرح کے تصورات, یہ تصورات مزے کے نہیں. اگر اولاد چاہیے نا تو پھر تصور یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ امت کی تعداد زیادہ زیادہ ہو, تو اس نیت سے اولاد طلب کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد کا اضافہ ہو جائے. اور میں قرآن کی اس آیت جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی اس آیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں، مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے اس حصے پر، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور میں اس کو حافظ قرآن بناؤں، عالم دین بناؤں، دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں، دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دوں گا، بالغان کا مدرسہ پڑھائے گا، یہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرے گا اور ہمارے لیے راحت کا سامان کرے گا تاکہ ہم مزید عبادت کے لیے فارغ ہو سکیں، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹائے تاکہ ہم عبادت کے لیے فارغ ہو سکیں، اس طرح کی نیتیں اور اچھی اچھی جو بھی نیتیں مستحضر ہوں وہ کریں۔ اس بچے کو آخرت کی بہتری کے لیے چاہتا ہوں، تو دنیا کی بہتریوں میں اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں تو وہ بھی آخرت کی بہتریوں کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جبکہ وہ واقعی اچھی اچھی ہوں نیتیں دنیا کے تعلق سے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہاتھ بٹائے گا تاکہ ہم عبادت کے لیے فارغ ہو سکیں، وہ ہمارے لیے کما کے لائے گا حلال روزی تاکہ ہم مطلب یہ کہ سوال کی محتاجی سے بچیں، تو گھوم پھر کر جو اس کا محور ہونا وہ عبادت ہو، یعنی مرجع اس کی رجوع کرنے کی جگہ کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی جو اولاد حاصل کریں، یا مجھے جو وسوسے آتے ہیں محرومی کے اور اس کی وجہ سے عبادت میں میرے حرج ہوتا ہے، تو کاش مجھے اولاد مل جاتا کہ میرے دل کو سکون ہو اور میں سکون سے اطمینان سے عبادت کر سکوں۔ تو جب بھی اس طرح کی طلبیں ہوں تو اس میں اچھی اچھی نیتوں کی طرف رجوع کیا جائے، تو انشاءاللہ وہی کام جو آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے وہ دین کے لیے ہو جائے گا، وہی کام جو دنیا بھی آسائش کے لیے کر رہے تھے وہ آخرت کی راحت کا ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنائیں گے تو بہت سارے دنیاوی کام جو اگر نیت نہ کریں تو بیکار ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم۔ ارشاد فرمائیے، کیا اپنی سواری چلاتے ہوئے راستے بھر حقوق العباد کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے؟
سواری چلاتے ہوئے حقوق العباد کا لحاظ وہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے یہ بھی اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اگر حق تلفی کریں گے تو سواری چلاتے ہوئے۔ اب جیسے کوئی آڑے آ گیا تو ہمیں اس کو بچانا ہے، بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، آپ سمجھیں گے اپنے آپ کو گرنے سے بچانا ہے، اس کو گرانے سے بچانا ہے، جی ہاں یہ بھی بچانا ہے، اور اس کو کڑوی نظر سے گھورنے سے بھی بچانا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے کوئی آڑے آ جاتا ہے تو اس کو ایک دم گھور کے دیکھتے ہیں، انہیں بریک لگانی پڑی اور کوئی بیچارہ گزرا تو گھور کے دیکھیں گے یا پھر بولیں گے ساتھ میں، ابھی اندھا ہے دیکھ کر نہیں چلتا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور یہ سخت دل آزار جملہ ہے کہ کوئی بیچارہ آ گیا، کسی کو شوق تو نہیں ہے گاڑی کے آگے آ کر اپنے آپ کو کچلائے، وہ بے خیالی میں آ گیا، تو چلنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور چلانے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور عام طور پہ دونوں خیال رکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی غفلت ہو جاتی ہے، تو ابھی اندھا ہے دیکھ کر نہیں چلتا، تو اس طرح اس کو گھورنا یا جھاڑنا یہ سب گناہ کے کام ہے۔ چلاتے وقت ٹریفک قوانین کا بھی پاس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ٹریفک کے سڑکوں کے جو قوانین ہیں نا یہ تقریباً اپنی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے تھے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سگنل توڑ دیا تو اس کو بہادری تصور کرتے ہیں کہ میں نے سگنل توڑ دیا، لیکن ملکی قوانین جو ہوتے ہیں تو ملکی وہ قوانین جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر قانون کی گرفت میں آنے کا امکان ہوتا ہے، تو ان پر وہ شک لگے گی کہ حدیث پاک میں جس کے لیے منع فرمایا گیا، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے سے منع کیا گیا حدیث پاک میں، کہ اگر وہ پولیس والا پکڑ لے گا سگنل توڑنے پر تو یا تو تھانے لے جائے گا، بڑی خواری ہوگی، بے عزتی ہوگی، یا پھر وہ کونے میں لے جا کر رشوت دے گا اس کو. اسی طرح وہ لائسنس نہیں رکھتے، بہادری لائسنس، ارے آپ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. اسکوٹر والے اگر اکثر کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اکثر اسکوٹر والے لائسنس نہیں رکھتے. فوراً سے پیشتر لائسنس بنوانا ہوگا آپ کو. پہلے آپ کو لرننگ لائسنس ملے گا، پھر اس لرننگ لائسنس کو بھی بطور لرننگ ہی استعمال کرنا ہے. لرننگ لائسنس میں کیا ہوتا ہے، مثلا گلیوں میں چلانے کی اجازت ہے، ڈبل سواری نہیں اٹھا سکتے، مین روڈ پہ نہیں لا سکتے. تو اب اگر آپ نے لرننگ لائسنس کو مین روڈ پہ ڈال دی کہ پکڑ لیا، لائسنس طلب کیا، آپ نے لرننگ دکھایا، پھر وہی قانون کی گرفت میں آئیں گے، یا ڈبل سواری بٹھائی تب بھی وہی. تو خطرہ بھی ہے کہ جو وہ پورا چلانا نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا، دوسرے کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا، کسی کو ٹھوک دے گا تو بھی مصیبت، خود اگر کہیں ٹکرا دے گا تو بھی مصیبت. تو یہ قوانین اپنی سمجھ میں بہت آتے ہیں، بہت اچھے قوانین ہیں اگر قوانین پر عمل درآمد ہو تو. تو آپ کا لائسنس نہیں ہے تو مہربانی کر کے فوری طور پر لائسنس بنوا لیجئے آج، اور ابھی نیت کر لیجئے کہ میں نے پہلی فرصت میں لائسنس بنوا لینا. لائسنس کو اسکوٹر میں ساتھ بھی رکھنا ہے، گھر پہ رکھیں گے تو پھر وہی پکڑے گا تو آپ کیا کرو گے، ساتھ رکھنا بھی شاید اس کا قانون ہے نا، ساتھ ہونا چاہیے ڈرائیونگ لائسنس، مانگنے پر وہ دکھا سکے. اسی طرح جو بھی گاڑی کے کاغذات جو بھی ضروری ہیں کہ کس آپ کی ملکیت ہے یا کیا ہے، جو بھی اس کی قانونی کاروائی پوری ہونی چاہیے اپنے پاس، نمبر پلیٹ تو وہ نمایاں ہونی چاہیے تو نمایاں ہی ہونی چاہیے. ٹریبل سواری، ہاں یہ بھی قانونی جرم ہے، بڑی یعنی کہ گندی حرکت ہے، بہت زیادہ بد اخلاقی ہے. بعض اوقات تو بڑے یعنی کہ بد نیت ہوتے ہوں گے بندہ وغیرہ کہ امرد کو بیچ میں بٹھاتے ہیں اور چپک کے بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ. تو امرد نہ ہو تب بھی ٹرپل سواری قانونی جرم ہے، اور یہ قانون بھی ہماری بہتری کے لیے، ان کے یہاں یہ ہوگا دنیاوی طور پر کہ اس میں حادثے کا خطرہ ہوتا ہے ٹرپل سواری پر، اس لیے وہ قانون ہوگا. تو قانون یہ بھی اچھا ہے، بہت اچھا، بہت پیارا قانون ہے. تو اس لیے آئندہ ٹرپل سواری، آپ بولو ہم نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، اجتماع میں جا رہے ہیں، تو اجتماع آپ کا انتظار نہیں کر رہا، آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ذریعے اجتماع میں آئے، ویلکم، ورنہ فی امان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دے. کسی طرح بھی قانون توڑیں گے اور وہ پکڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ جس میں پکڑنے کا امکان ہوتا ہے تو اس قانون شکنی کا گناہ ملتا ہے ناجائز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سب کے سامنے جو گناہ ہو اس کی توبہ کیسے کریں؟
ایک حدیث شریف یہ بھی ہے نا کہ توبہ کے تعلق سے السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. تو اب جس نے علانیہ گناہ کیا، جس کے سامنے گناہ کیا اس کے سامنے توبہ کرے، یا اس کو مطلع کرے کہ بھائی میں نے توبہ کر لی ہے، تاکہ اس کا آپ کے ساتھ اس نے ذم قائم ہو جائے، ورنہ آپ نے توبہ کر بھی لی ہو لیکن وہ تو آپ کو برا سمجھے گا، آپ کی برائی کو آپ کے اندر موجود پائے گا. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھیں، اگرچہ وہ عند اللہ توبہ قبول ہوتی ہے، اگر علل اعلان گناہ کیا اور کسی نے چپکے سے توبہ کر لی تو وہ توبہ تو مانی جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ سب کو پتا بھی چلے، ورنہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اب جیسے کسی کو آپ نے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، جھاڑ دیا بیچارے کو، دو ٹکے کا کر دیا، اور پھر آپ کو احساس ہوا تو کبھی ملے تو اس کو کان میں کہہ دیا ویری سوری، اب اس سے تھوڑی معاملہ بنے گا. آپ نے اگر 50 آدمی کے سامنے جھاڑا تو 50 آدمیوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے اس سے توبہ کر لیے، رجوع کر لیا اور اس سے معافی مانگ لی، تاکہ وہ 50 آپ کو بد اخلاق تو نہ سمجھے، ورنہ ہو تو آپ نے سوری کر لیا، چلو اس کو راضی بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر لیا آپ نے، لیکن وہ 50 آدمی جن کے سامنے آپ نے اس کو جھاڑا ہے وہ تو آپ کو بد اخلاق سمجھیں گے نا کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے، بےچارے وہ کیسا جھاڑا، ذرا جان اچھی ہے تو اس پر بےچارے پر جس نے چڑھائی کر دی اور غریب کو اتنا برا بھلا بولا، یا اس کے ہاتھ میں ویپن ہے، سامان ہے، یا وردی پہنی ہوئی ہے تو غریب کو ایک دم ہاتھ پکڑ کے وہ جھٹکا دے کے نکال دیا، پھر اس کو احساس ہو گیا تو سوری کر بھی دیا اگر خالی سوری بھی نہیں چلے گی خیر جیسے اس کو تکلیف دی اسی انداز میں اس سے معافی مانگے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے بہل جائے اس کا دل اس کی وہ قدرت جاتی رہے. تو یہ کہ لوگ تو بد جان ہوں گے تو اگر وائپن والا جھاڑ بھی دے اور پھر اگر جتنوں کے سامنے جھاڑا اتنوں کے سامنے توبہ اس کو کرنی ہوگی اس کے سامنے معافی مانگنی ہوگی تاکہ سب کے ذہن میں یہ دل میں یہ بات نکل جائے کہ نہیں یار بےچارے نے معافی مانگ لی مطلب اس سے بد جان رہیں گے بد اخلاق اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت ہر سال مدینۃ الاولیاء ملتان میں بین الاقوامی اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں لاکھوں اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں. اس حوالے سے حقوق العباد کا بیان فرما دیجیے.
جو اعتکاف میں نے عرض کی نا کہ آپس میں جو رفاقتیں ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اسی طرح یہی باتیں وہاں بھی درپیش ہوتی ہیں. ایک دوسرے کی چیزوں کا بغیر پوچھے استعمال نہ کرے, کسی کو جھاڑے نہیں لتاڑے نہیں, وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تھکن لگتی ہے. یہاں تو مزے سے پنکھے چل رہے ہیں, چھتیں ہیں اور بہت ہی پرسکون ماحول ہے, لیکن اجتماع میں ایسا نہیں ہوتا. ٹرین میں جاتے ہیں تو ادموے ہو کر تو بےچارے پہنچتے ہیں, تو جب تھکن ہوگی تو چڑچڑاپن غصہ رشتے جا پانی کی تکلیفیں, یہاں تو یہ تکلیفیں بھی کمی ہوں گی. تو اس طرح بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سفر میں درپیش ہوتے ہیں. سفر ویسے عذاب کا ٹکڑا ہے, اس لیے اس میں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ غصہ تو آئے گا, اگلا بھی جو بےچارا ہمارے مزاج کے خلاف جو حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی غریب, وہ تھکن کا مریض ہے, تو اس کو بھی درگزر کی جائے. بالفرض وہ تھکن میں کر رہا ہو یا ویسے ہی کر رہا ہو تب بھی درگزر سے کام لیا جائے, کیونکہ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے. تو دین کا کام جھاڑ جھپٹ سے نہیں ہوگا, کسی کو گھورنے گھارنے سے نہیں ہوگا, بلکہ پیار محبت سے, نرمی سے, حسن اخلاق کے ساتھ اس کے اس پر انفرادی کوششیں کرنے سے ہوگا. تو اس لیے بالکل یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. جب تھکن ہو نا اور ایسے موقع پر غصہ آ جائے, کچھ مزاج کے خلاف ہو جائے, تو بہت کوشش کریں کہ اپنی زبان کو ایک دم قابو کر لیں, ورنہ اب جو زبان کھلے گی نا تو اس کے جملے جو ہیں وہ بے ترتیب ہوں گے, بے ربط جملے ہوں گے اور رف انداز ہو جائے گا اور دل آزاری کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. تو یہ احتیاطیں بھی کریں. کھانے پینے میں تکلیفیں وہاں ہوں گی, پھر بھی اگر ایثار کا مظاہرہ کریں تو مدینہ مدینہ خود تکلیف اٹھا کر اپنے بھائی کو راحت پہنچائیں. آپ کے پاس اگر برتھ ہے تو ٹھیک ہے, آپ بھی اس میں آرام کریں, تھوڑا موقع کسی اور اسلامی بھائی کو بھی برتھ پر دے دیں, خود بھی سیٹ پر بیٹھیں تھوڑا اس کو بھی جگہ دے دیں, بلکہ خود نیچے بیٹھ جائیں, اپنے اسلامی بھائی کو سیٹ پر بٹھا دیں, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کے کام میں بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اگر بس میں جاتے ہیں تب بھی یہ ایثار کے مظاہرے کیجیے آپ, کہ خود سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھ والے اسلامی بھائی کو بٹھائیں یا باری باری بیٹھیں اور ایک دوسرے کو موقع دیں آرام پہنچے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم جگہ گھیر لی, کشادہ ہو کر بیٹھ گئے اور دوسرا بےچارا وہ دب رہا ہے دیوار کی سائڈ میں, تو یہ تو بہت غلط انداز ہے. بلکہ خود تکلیف اٹھائیں, اپنے بھائی کو راحت دیں, تو انشاءاللہ آپ کو آخرت میں راحت ملے گی, قبر میں بھی انشاءاللہ عز و جل راحت کی صورت بنے گی انشاءاللہ عز و جل. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کتنا پیارا انداز ہوتا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فی اونٹ تین افراد تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا مولا مشکل کشا یہ شریک تھے اس سواری میں. تو یہ دونوں حضرات یعنی مولا مشکل کشا اور سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی, نہ باری باری یہ سوار ہوتے تھے, ٹرپل سواری کا یہاں تذکرہ نہیں ہے, ٹرپل سواری کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے یہاں, بلکہ باری باری چلتے تھے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو ہم دونوں عرض کرتے ہیں, آقا آپ سواری پر ہی تشریف رکھیے، سرکار کے بدلے ہم پیدل چل لیں گے. اللہ اللہ. ارشاد ہوا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بنسبت تمہارے ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں. یعنی مجھ کو بھی ثواب چاہیے، پھر میں کیوں پیدل نہ چلوں؟ کتنا پیارا انداز تھا. اب یہ کہ ہم یہ تو کہہ سکتے کہ تمہاری نسبت میں ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی ثواب چاہیے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں یہ نہیں کہہ سکتے. سرکار سب سے زیادہ طاقتور تھے، ہر معاملے میں سب سے بڑھ کر ہی تھے، ہر معاملے میں. سرکار کا یہ فرمانا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، یہ بالکل درست ہے. ہم اگر کہیں گے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں تو ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ جائے، ناراض ہو جائے، یا وہ بول دے کہ چلو ہاتھ نہ ڈالو، کون طاقتور ہے، تو مشکل پڑ جائے. تو یہ ہمارے لیے جملہ کہنا سنت نہیں رہے گا. البتہ یہ کہ ثواب کے لیے، کہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، بلکہ وہ یہ بھی سرکار کی عاجزی ہیں. تو خیر، تو نبی کو بھی ثواب تو ملتا ہی ہے اور ثواب بڑھتا بھی ہے، ان کا بڑھتا ہی رہتا ہے. ولل آخرت و خیر اللہ من الاولا، یہ قرآن آیت سورۃ الدحا کی، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اور آپ کی ہر آنے والی پل گزشتہ پل سے بہتر ہے. تو درجات کی بلندی کا سلسلہ آپ کا ہر دم جاری ہے، بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں درجات، الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں سواری میں بھی اپنے عیسائی بھائیوں کی رعایت کرنی چاہیے، ان کو راحت پہنچانی چاہیے، تو اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر ہم اس کی سواری کا جو حق بنتا ہے وہ ماریں گے تو تلفی بھی ہوگی. جیسے میں نے کشادہ ہو کر بیٹھ گئے اور اس بیچارے کو دبا دیا دیوار کے ساتھ، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں حق تلفی کی صورت نظر آتی ہے، جیسے کہ ہم اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تکلیف نہیں پہنچا رہے، اپنا حصہ اس میں ٹھیک ہے بیٹے، اگر ایثار نہیں کرنا چاہتے تو اس کو تکلیف تو نہ دیں.